الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلے جمعے کی مجلس میں ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی کیفیات کو اپنے بیانات کے اندر بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے. حج کے بارے میں ہمارے حضرت دام القاتہم اپنے جذبات و احساسات کو پچھلے کئی ہفتوں سے اپنے بیانات کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں. تو ان کے جذبات, ان کے الفاظ, یہ ان کے دل کی کیفیات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کی محبت کو مجاہدوں کے راستے کو طے کر کے پایا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ سننے والوں کو صرف چند اعمال کے اوپر ابھار دینا, بلکہ ان بیانات کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ والوں کی قدر کو پہچانیں اور ہم ان سے محبت کرنا سیکھیں اور ان کی محبت میں, ان کی معیت میں, ان کی رہنمائی میں پھر اعمال کریں. اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا سے بھی ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اللہم اجعلنی حبکا, کہ اے اللہ میرے لیے بنا دیجئے اپنی محبت, وحب من یحبک, اور ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وحب من, اور اس ان اعمال کی محبت کہ جو آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں. تو اعمال کی باری اللہ والوں کے بعد آتی ہے. ہم نے اس کا سرا الٹا پکڑ لیا ہے. جس طرح کان کو پکڑنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ سیدھے والے ہاتھ سے سیدھا والا کان پکڑیں اور الٹے والے ہاتھ سے الٹا والا کان پکڑیں, تو ایسا پکڑنے سے پھر تکلیف نہیں ہوتی. لیکن بائیں کان کو آپ دائیں ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کریں تو آپ اچھے خاصے بیوقوفی لگیں گے اور آپ کو خود بھی تکلیف ہوگی. تو کسی چیز کو کا سرا اگر دوسری طرف سے پکڑنا شروع کر دیں تو مقصود ہاتھ نہیں آتا, مقصود حاصل نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے بات سمجھانے کی کوشش کری تھی کہ اللہ تعالی کی محبت حاصل کیسے ہوتی ہے. یہ بھاگ بھاگ کر کے حج اور عمرے کرنے سے حاصل نہیں ہوتی, بلکہ یہ نفلی اعمال, یہ ایسے کرنا کہ ان نفلی اعمال کو شیطان کی دسترس سے محفوظ بھی کیا جا سکے, تو ایسے نفلی اعمال سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور اللہ کی محبت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے سے اللہ کی محبت کا یہ سفر طے ہوتا ہے. اگر رکاوٹوں کو دور نہیں کریں گے تو یہ سفر طے نہیں ہو سکے گا. جہاں ہیں وہیں کھڑے رہیں گے یا بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. سپیڈ بریکرز کی بھی مثال دی تھی, اور راستے میں جو بالکل سفر روک دینے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کی بھی مثال دی تھی. تو بات یہ تھی کہ انقطاع عن المخلوق یہ حاصل کرنا پڑتا ہے, مخلوق سے کٹنا پڑتا ہے، اپنے دل کو مخلوق سے کاٹنا پڑتا ہے، اور حب فی اللہ کہ پھر جس سے بھی محبت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی جائے، ایسے انسان کو بننا پڑتا ہے. تو جائز محبتیں اگرچہ کہ حرام نہ بھی ہوں شریعت کے اندر، تو یہ جائز محبتیں بھی ایسے شخص کے لیے جو کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ اس وقت محمود اور مقصود بنتی ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ ہوں. اگرچہ کہ جائز ہیں لیکن اللہ کی محبت تک پہنچانے کے لیے اس وقت کہ جب یہ اللہ کی نسبت کے ساتھ محبتیں کی جائیں، اور اگر یہ اللہ کی نسبت کے ساتھ محبت نہیں کی جائے گی تو یہ جائز تو ہوں گی لیکن یہ اس شخص کے راستے کی رکاوٹ بنیں گی جو اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے. تو یہ تو تمہید تھی. آج کی جو بات کرنی تھی وہ یہ کہ اللہ کی محبت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ وہ بنتی ہے غلط دوستوں کا ہونا، غلط دوستیوں کا ہونا. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے راستے میں. اس کے اوپر ہمارے حضرت نے ایک دفعہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت اپنے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل فرمائی کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کری کہ بیٹا پانچ لوگوں سے کبھی دوستی نہ بنانا، بلکہ اگر یہ راستے چلتے میں کبھی تمہارے ساتھ چلنا بھی شروع ہو جائے نا تو راستہ بدل لینا، ایسے ان سے دور بھاگنا، ان پانچ قسم کے لوگوں سے. تو فرمایا کہ پہلی قسم کا انسان جو جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا انسان. یہ جھوٹا انسان یہ تمہیں دھوکہ دے گا، جو قریب کی چیز ہے اس کو دور کی چیز بنا کر کے پیش کرے گا، اور جو دور کی چیز ہے اس کو قریب کی چیز بنا کر کے پیش کرے گا. تو اگر تمہیں کسی شخص کے جھوٹا ہونے کا پتہ لگ جائے تو اس کی دوستی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اور جھوٹ کا معاملہ آج ایسا ہے کہ جیسے وہ ہے نا حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا چیز ہوتی ہے اتنے بڑے عالم. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ گناہ تمہارے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، یہ تصوف ہوتا ہے. تو وہی قول یاد آتا ہے کہ ہمارا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ ہماری قوم کے رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر جھوٹ سما گیا ہے. رگ رگ ہماری ایک ایک گویا کے وینز کے اندر جو الیکٹریکل سگنلز جس طرح سے پاس ہوتے ہیں نا، تو اس طرح سے لگتا ہے کہ جھوٹ اس طریقے سے پاس ہوتا ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ خود پتہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگلے بندے سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی بات کو سچ سمجھ رہا ہوگا، حالانکہ وہ بندہ خود حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ کیا سمجھتا کیا ہے مجھے، کہ مجھے بالکل ہی الو کا مسل سمجھتا ہے کہ یہ ایسے میرے منہ پہ جھوٹ بول رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے. لیکن ہم عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بولتے ہیں، بغیر کسی مجبوری کے جھوٹ بولتے ہیں. اسی کو کہا کہ رگ رگ اور ریشے ریشے میں جھوٹ سما گیا ہے. ایک ہوتا ہے بندہ مجبوری کی وجہ سے کہیں پہ جھوٹ نکل جائے، پھنس گیا ہو کہیں پر، اب نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو، اس کے منہ سے جھوٹ نکل گیا، وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن جہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ خامخواہ بس بات سے بات چلانے کے لیے جھوٹ بولنا شروع ہو گئے، تاکہ کچھ کانورسیشن ہو، بس لوگوں کے درمیان کچھ گپ شپ لگے ذرا سی. اب سچ جو ہے وہ ہے نہیں پاس بولنے کے لیے، تو چلو جھوٹ سے گپ شپ چلائیں گے. تو جھوٹ کا ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے کام نکالنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس میں تو سبھی ملوث ہیں الا ماشاءاللہ. تو اگر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کو مانا جائے تو پھر تو سچ تو یہ ہے کہ کسی کو دوست نہیں بنا سکتے، کیونکہ سارے جھوٹے ہیں. اب تو دوست تو کسی کو نہیں بنا سکتے، سچی بات یہ ہے کہ واقعی دوست کسی کو نہیں بنا سکتے. تو فرمایا کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا. اصل میں ہم آج اتنے جھوٹے ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں جھوٹوں سے دوستی کرنا برا ہی نہیں لگتا. ہم بھی شاید سوچتے ہیں کہ یار میں بھی تو جھوٹا ہوں نا, تو کیا ہوا اگر جھوٹے سے دوستی کر لی, وہ بھی جھوٹا ہے میں بھی جھوٹا ہوں, تو ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جھوٹا ہے, پھر بھی ہم دوستی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. شاید اٹ ہیز بیکم اے نارم, دیٹس وائی. اب نارمیلٹی یہ رہی نہیں ہے. دوسرا فرمایا کہ فاسق اور فاجر سے دوستی نہ کرنا. اب اس کو ہمارے حضرت نے جن الفاظ میں سمجھایا وہ یہ کہ فاسق اور فاجر یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے. عجیب الفاظ استعمال کیے کہ جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو نیک عمل کرتا ہے اور جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو نیک عمل نہیں کرتا. کیا مطلب؟ ہم مزید اگر اس کی تشریح میں جائیں تو اللہ کی مرضی سے نیک عمل نہیں کرتا, اللہ کے حکم کی وجہ سے نیک عمل نہیں کرتا, بلکہ اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے. اسی کو کہیں گے نا اپنی مرضی سے نیک عمل کر رہا ہے. تو یہ کوئی پابندی برداشت نہیں کرتا یہ شخص, یہ جو چاہے ویسے کرتا ہے. کبھی نیکی کا دل چاہتا ہے نیکی کر لیتا ہے, کبھی گناہ کا دل چاہتا ہے تو گناہ کر لیتا ہے. ایسے شخص کو فاسق و فاجر کہتے ہیں, جبکہ ہم سمجھتے ہیں جو کہ شراب کے اندر ڈوبا ہوا ہو اس کو فاسق و فاجر کہتے ہیں, جو کہ شب و روز جو ہے وہ بے حیائی کے کام کرتا ہو اس کو فاسق و فاجر کہتے ہیں. لیکن مشائخ کی نظر کہیں اور, اپنی من مرضی سے نیکی کرنے والے کو فاسق و فاجر کہتے ہیں. تیسرا فرمایا کہ بے وقوف کو دوست نہ بنانا. کیوں؟ اس کی تشریح فرمائی کہ یہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن اس کے باوجود تمہیں نقصان پہنچا جائے گا. یعنی نیت اس کی اچھی ہوگی کہ تمہیں فائدہ پہنچائے, لیکن پھر بھی نقصان پہنچا جائے گا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نیت تو اچھی ہے پھر بھی نقصان پہنچا جائے؟ اس کی دو ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں. ایک ایکسپلینیشن کی یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے دنیاوی فائدوں کی, تو یہ دنیاوی طور پر تمہیں فائدہ پہنچائے گا, لیکن چونکہ اس کو معاملے کی سمجھ نہیں ہوگی, اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی, تو اس وجہ سے یہ مشورہ اپنے طور پر اچھا دے رہا ہوگا, لیکن معاملے کی سمجھ, اہل مشورہ نہیں تھا یہ, اس معاملے میں اس کے پاس ڈیپتھ ہے نہیں, اس کو اس بات کی پتہ سمجھ ہے نہیں, پھر بھی مشورہ دے رہا ہے, تو ظاہر ہے پھر جس کو مشورہ دے گا اس کو نقصان ہوگا. اسی وجہ سے اہل مشورہ سے مشورہ مانگنا ہوتا ہے, ہر ایرے غیر نتھو غیر سے مشورہ نہیں لینا ہوتا. تو دنیاوی طور پر وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن دنیاوی طور پر نقصان کر جائے گا. اور دوسری اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے. اس مشورہ دینے والے بیوقوف کے پاس کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ غلطی کرے گا تو خالصتاً نقصان ہوگا, کوئی انشورنس کمپنی اس کو کور نہیں کرے گی. اگر اس کے پاس انشورنس پالیسی ہوتی تو اگر اس کے مشورے سے نقصان بھی ہو جاتا وہ انشورنس کمپنی سے کور ہو جاتا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ آج کل کس کے پاس انشورنس پالیسی نہیں ہے؟ گاڑی کے لیے تو ضروری ہوتی ہے انشورنس پالیسی, تو سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نہیں کہ بھئی ایکسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ماہر ڈرائیور سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور کسی ہمارے جیسے سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, ایکسیڈنٹ تو کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. انشورنس پالیسی ہے تو آپ کورڈ ہوں گے, نہیں ہے تو آپ مارے جائیں گے. یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ والوں کا ہوتا ہے کہ ان کے مشوروں سے بھی کبھی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے, لیکن ان کے پاس نسبت کی انشورنس پالیسی ہوتی ہے, تو اس انشورنس پالیسی کی وجہ سے بندہ کورڈ ہوتا ہے. دنیاوی نقصان ہو بھی گیا لیکن آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. جبکہ جو ایک کامل بیوقوف دوست ہوتا ہے جس کے پاس نہ تو معاملے کی سمجھ ہے نہ اس کے پاس نسبت کی انشورنس پالیسی ہے, وہ مشورے دیے چلا جا رہا ہے تو اس سے پھر صرف نقصان ہوتا ہے, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. دنیاوی نقصان بھی ہو جاتا ہے اور آخرت کا تو نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ سمجھاتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے, یہ دین کا کام نسبت کے ساتھ کیا جائے, تو اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے. خالی اپنے جوش و جذبے سے اگر اس دین کا کام کیا جائے نا, یا لوگوں کی خیر خواہی کی نیت کے ساتھ دین کا کام شروع کیا جائے, تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ بیوقوف دوست کی مانند ہوتا ہے. وہ لوگوں کا بھلا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن نہ اس کے پاس سند ہے نہ اس کے پاس نسبت ہے. دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں ویسے, یہ دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں نہیں. تو اب لوگوں کو دین کے اوپر چلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن الٹا ان کا نقصان کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہے بیوقوف دوست کی. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بہت بچنا چاہیے اگر سلوک کے راستے کے اوپر آگے چلنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ اٹھ کر کے جس کی داڑھی لمبی نظر آ رہی ہو, جو ٹوپی اور پاجامہ پہنا ہوا ہو, تو اسے جا کر کے مشورہ کرنا شروع کر دیا, اسے جا کے بات کرنی شروع. یہاں بھی اچھے خاصے دیندار تو نظر آتے ہیں, بھائی کیا کوئی سند ہے پیچھے, کوئی کوریج ہے پیچھے, کچھ ہے نہیں. ایسی شکل صورت کے اوپر جا کر کے آپ نے دوستی بنا لی, مشورہ کرنا شروع ہو گیا. تو پورا کا پورا جو سنت کا سسٹم ہے اس کو تو آپ نے سائڈ پر رکھ دیا نا. پھر تو پورا اس نعت کا جو سسٹم ہے اس کو تو آپ نے, اس کی ایک امپورٹنس ہی آپ نے ختم کر دی, اس کو آپ نے اگنور کر دیا. تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا, اس سے نقصان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ بیوقوف کی دوستی سے بچو, حتیٰ کہ اگر راستے چلتے ہوئے ساتھ بھی آنا شروع ہو جائے نا, پلٹ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرو. ہوئی نہ ذاق سے پیدا, ہوئی نہ ذاق میں پیدا بلند پروازی. جو گد تھا اس کے اندر تو بلند پروازی پیدا نہیں ہو سکی, اس کو بڑی تم نے سکھانے کی کوشش کری تو اس کے اندر تو بلند پروازی پیدا نہیں ہوئی. خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت ذاق. جو شاہین اس کو اونچا اڑنے کی سکھا رہا تھا نا, پریکٹس کروا رہا تھا, الٹا اس شاہین کی ہی پرواز خراب ہو گئی, اس کا اپنا نقصان ہو گیا. تو اس طریقے سے غلط طریقے سے جو دین کا کام کیا جاتا ہے نا, تو جن کے اوپر کیا جا رہا ہے ان کو فائدہ ہونا تو دور کی بات, جو کر رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. چوتھا شخص بخیل. تو بخیل کے بارے میں فرمایا کہ یہ ضرورت کے وقت تجھے چھوڑ دے گا اور محتاجی کے وقت میں تجھے دھوکہ دے دے گا. اور پانچواں, جو رشتہ داریوں کو قطع کرنے والا ہو تو اس سے دوستی مت لگانا, کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالی کی دانت آئی ہے. تو اس کے اوپر ہمارے حضرت نے کچھ پنجابی کے اشعار لکھے, پنجابی تو آتی نہیں ہے لیکن چونکہ حضرت نے لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کے بغیر تو وہ پڑھ نہیں سکتا میں, تو کچھ نہ کچھ بنائیں گے. ایسے تو بہت ہی ہونا پڑے گا اس طرح, اوپر سے آپ لگا دیں. تو حضرت لکھتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ, یہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ تھے اور ان کا تعلق بھی جھنگ کے ہی ضلع سے تھا. تو انہوں نے دوستی کے آداب کے بارے میں لکھا, میری پنجابی پر ایکسکیوز کر دیے گا لیکن ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا. لکھتے ہیں, نال کسنگی سنگ نہ کریے, کنٹر نو لاج نہ لائیے ہو, کہ برے آدمی کے ساتھ دوستی نہ کریں اور اپنے نسب کو دھبا نہ لگائیں, کوڑے کو کدی مٹھے نہ ہون دے, بھاوے لکھ میں نہ گڑ پائیے ہو, کہ کڑوے کنویں کبھی میٹھے نہیں ہو سکتے, چاہے تم اس میں لاکھوں من گڑ ڈال دو, کاواں دی پتر کدی ہس نہیں بندے, بھاوے موتی چوگ چگائیے ہو, کہ کوے کے بچے کبھی ہنس نہیں بنا کرتے, تم اس کو موتیوں کی رضا کھلاتے رہو, وہ ہنس نہیں بنیں گے. سانپا دے پتر متر نہ ہون دے, بھاوے چلیاں چلیاں دودھ پلائیے ہو, کہ سانپ کے بچے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے, چلو میں دودھ لے کر اس کو پلاتے رہو. چمکدی تربوز نہ ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو، کہ حنزل کبھی تربوز نہیں بنتا، چاہے اس پھل کو تم مکہ مکرمہ ہی کیوں نہ لے کے چلے جاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر نیکی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اگر ایسا دوست ہو تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ کڑوے کنویں کی مانند ہے جس میں جتنا ہی تم گڑ ڈالو گے وہ میٹھا نہیں ہو سکتا، سانپ کے بچے کی مانند ہے، کوے کے بچے کی مانند ہے، اور وہ حنزل کے پھل کی مانند ہے، اس سے جدا رہنا ورنہ اس کی صحبت تجھے بھی برا بنا دے گی۔ جو آدمی بروں کی دوستی بھی اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دوست تو واقعی برا ہے لیکن مجھ پر اس کی برائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، یقین جانیے کہ وہ ایسے یقین سے جھوٹ بولتا ہے جیسے یقین سے اللہ کے ولی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو پانچ قسم کے دوست ہمارے مشائق نے آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا، پہلا جھوٹا، دوسرا فاسق و فاجر، تیسرا بے وقوف، چوتھا بخیل، اور پانچواں رشتہ داری کو قطع کرنے والا۔ تو آج کے دور میں نا ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ایک چیز ہوتی ہے الائنمنٹ، اپنے آپ کو آپ کس کے ساتھ الائن کر رہے ہیں۔ اگر ویسے اللہ والوں کی بات نہ سمجھ میں آئے تو وہ جارج بش ہی تھا، اسی کی بات سمجھ لیں بھائی، اس نے فون کر کے کہا تھا نا، ادھر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس، یا تو تم ہمارے ساتھ ہو یا تم ہمارے خلاف ہو۔ بالکل صحیح بات کہی تھی اس نے، حقیقت ایسی ہی ہے، یہ نہیں چلتا کہ نہیں اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہو، اس معاملے میں ان کے ساتھ ہو، اس معاملے میں ان کے ساتھ ہو، اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہو، ادھر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس۔ تو الائز بنانے پڑتے ہیں، اپنی الائنمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم کس کے ساتھ الائنمنٹ کر رہے ہیں؟ ہمارا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کس کے ساتھ الائنمنٹ کرنی ہے۔ ویسے کہنے کو منہ سے جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ الائنمنٹ، لیکن اچھی جو ہے نا وہ ہمیں شیطانوں کی باتیں لگتی ہیں، منافقوں کی باتیں لگتی ہیں، ملحدوں کی باتیں لگتی ہیں۔ بھائی جب وہ الحاد کریں گے تو پھر تو آپ کو ظاہر ہے پتہ لگ جائے گا کہ وہ الحاد کر رہے ہیں، وہ کفر بکیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کفر بک رہے ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ جب وہ کفر بولیں گے تو پھر ہم ان کے خلاف ہوں گے، بھائی یہ دیکھو کہ اللہ والے ان کے ساتھ ہیں کہ ان کے خلاف ہیں، اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ تم ان کے ساتھ بن رہے ہو کہ تم اللہ والوں کے ساتھ بن رہے ہو۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو الائنمنٹ اپنی سیٹ کریں پہلے، اعمال بعد میں کریں، حج عمرے جو ہے نا ان کی بعد میں فکر کیا کریں، پہلے تو الائنمنٹ سیٹ کریں کہ آپ کس کے ساتھ الائنڈ ہیں، اپنے شیخ کے ساتھ الائنڈ بھی ہیں یا بس ایسے ہی شیخ صاحب، حضرت جی، حضرت جی جو ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ جو ہیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حضرت جی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ الائنمنٹ نہیں ہوگی نا تو کیا ہوگی؟ حسرت، بہت بڑی حسرت ہوگی، کیونکہ اس الائنمنٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہی فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے نا جو ظالم ہوگا، گناہگار ہوگا، وہ کیا کہے گا، کیا کرے گا؟ حسرت کے اندر جو سب سے بڑا عمل کیا جا سکتا ہے نا وہ عمل کرے گا۔ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، وہ چبائے گا اپنی انگلیوں کو حسرت کی وجہ سے، وہ اپنے ہاتھوں کو حسرت کی وجہ سے چبائے گا اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ والا رستہ پکڑ لیا ہوتا، میں نے اپنے آپ کو رسول کے ساتھ الائن کر دیا ہوتا۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جس کے چار ہاتھ ہوتے ہیں اور دس پیر ہوتے ہیں، جو ہواؤں میں اڑتا ہے، جس کے ساتھ فرشتہ چل رہا ہوتا ہے، جو کہ کھانا نہیں کھاتا، جو کہ بازاروں کے اندر نہیں چلتا، جو پانی کے اوپر چلتا ہے، یہ رسول ہوتا ہے یا وہ رسول ہوتا ہے کہ جس کے پاس سند ہوتی ہے؟ سند سے رسول بنتا ہے، اسی طرح رسول کے رسول بھی سند سے بنتا ہے۔ یہ شعبدہ بازیاں دکھانے سے تو کوئی رسول نہیں بنتا نا، ہم رہتے ہیں شعبدہ بازیوں کی تلاش میں، پرفیکشن جو کہ خدا کے پاس ہے اس کی تلاش میں رہتے ہیں، ہمیں سند سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی آ کر کے اچھا سا بیان داغ دے، کوئی وعدے کر کے چلا جائے، کچھ رفاہی کام کروا دے، یا کچھ اس قسم کی اور جو بہت ساری ہوتی ہیں پسند آنے والی ہماری چیزیں، وہ کر جائیں ہم اس کے ساتھ، آوے 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 آوے۔ اور جن کے پاس سند ہے ان کی ہماری نظر میں کوئی وہ قطعی نہیں رہتی پھر۔ تو بھائی رسولوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں گے نا تو پھر قیامت کے دن کی حسرت سے بچیں گے، ورنہ قیامت کے دن بہت حسرت ہوگی، بہت حسرت ہوگی کہ مجھے موقع ملا بھی تھا، اتنے اللہ تعالیٰ نے مواقع مجھے دیے تھے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی دوستیاں نہیں چھوڑی، میں نے اپنی چاہتیں نہیں چھوڑی، اور ان لوگوں کو میں نے پس پشت ہی رکھا، سیکنڈری رکھا، پرائمری نہیں بنا سکا میں ان کو اپنی زندگی میں۔ تو یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کے ساتھ الائنمنٹ نہ کر لیتا اپنی، کاش کہ میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے نصیحت کی بات پہنچنے کے بعد بھی نصیحت کے راستے سے ہٹا دیا، اتنا کچھ میں نے کیا تھا، میں اعتکاف میں بھی گیا تھا، محفل ذکر بھی اٹینڈ کرتا تھا، بیانات میں بھی آتا تھا، کلاسیں بھی لیتا تھا، عالم کورس بھی کرتا تھا، ساری نصیحت کی باتیں آتی بھی تھیں اور میں جا کر کے ان کو سنتا بھی تھا، لیکن چونکہ دوستی نہیں چھوڑی نا، دوستیاں نہیں چھوڑی نا، تو یہ ساری نصیحت کی باتیں ہونے کے باوجود دوست نے راستے سے ہٹا دیا۔ اس دوست کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، دوست کے ساتھ اتنی طاقت ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ ماں اگر نیک ہو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اولاد کا، مطلب باپ بے شک نیک نہ ہو، ماں نیک ہو باپ کی دنیا داری، باپ کا گناہ بچوں کو افیکٹ نہیں کر سکتا، حالانکہ باپ کی کتنی ویلیو ہوتی ہے، کتنی اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، کتنا اس کا مقام ہوتا ہے، باپ کچھ نہیں کر سکتا اگر ماں نیک ہو۔ چاچو صاحب کچھ نہیں کر سکتے، ماں جیسی ہوگی اولاد ویسی ہوگی، پھپا صاحب پھپیاں خالائیں کچھ کو نہیں کر سکتی، ماں اپنی اولاد کو چلا سکتی ہے جیسے کہ وہ چاہے چلانا، اگر اس کی اپنی پرائیورٹیز سیٹ ہوں تو۔ لیکن ایک چیز ہے جو کہ ماں کے بھی عمل کو کینسل آؤٹ کر دیتی ہے، ایک ہے وہ، وہ کون ہے؟ دوست۔ اگر دوست برا لگ جائے ماں بھی پھر کچھ نہیں کر سکتی، یہ دوست اتنا ڈٹرمنسٹک ہوتا ہے، اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے یہ، حالانکہ کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، ماں نے اپنی زندگی لگا دی اس کے پیچھے، پیٹ میں رکھا، تکلیفیں برداشت کریں، کیا نہیں کیا اس کے لیے، لیکن دوست ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو کہ ان سب چیزوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے، ان ساری قربانیوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو ہم نے نا دیندار بننے کے بعد بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، لیکن ہم یہ دوستیاں نہیں چھوڑے۔ تو ہمارے حضرت واقعہ سناتے ہیں نا اکثر کہ مجنون جس کا اصل نام قیس تھا، تو لیلا کی محبت میں ایسا گرفتار، ایسا لیلا، ایسا لیلا ہر وقت، حالانکہ وہ بالکل کالی سیاہ تھی، تو مجنون کے باپ نے ایک دن اسے کہا کہ تیری اس لیلا کی محبت نے مجھے بہت رسوا کیا ہے، رہتے بھی مکہ مکرمہ میں سے صاحب، چل کعبۃ اللہ، اور آج کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیلا کی محبت. تو وہ کہا چلا گیا باپ کے ساتھ، باپ نے بھی ہاتھ پکڑ کر کے نا اس کو کعبۃ اللہ پہ لے کر کے پہنچا اور اس سے کہا کرو توبہ لیلا کی محبت سے. تو اس کے اوپر نا مجنون نے ایک شعر پڑھا، کیا شعر تھا؟ الہی تبت من کل المعاصی، کہ اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا. تو کعبۃ اللہ کے اوپر تو جا کر کے نا وہ لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. ہمارا بھی بالکل یہی حال ہے، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جو لیلا کی محبت ہے نا، ہر ایک کی زندگی میں ایک لیلا ہوتی ہے، اس لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرنی. اب یہ لیلا کیا ہوتی ہیں؟ تو وہ جو ہائی لیول لیلاز ہوتی ہیں وہ تو وہ ہوتی ہیں غیر محرم بھائی، کسی کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا، کسی لڑکی کو، کسی لڑکے کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا، یہ تو چلو بھائی سب سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لیلا ہے. لیکن پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری لیلائیں ہوتی ہیں. کسی کی زندگی میں اپنا ایک جائز دوست، حلال دوست، وہ لیلا بن جاتا ہے، وہ ناجنس کہلاتا ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ناجنس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. تو وہ ناجنس جو ہے نا وہ ان کے راستے کی رکاوٹ، اب ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. کسی کی زندگی میں لیلا یہ سوشل میڈیا ہوتا ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے، فیس بک نہیں چھوڑنی، ٹویٹر نہیں چھوڑنا، اسنیپ چیٹ نہیں چھوڑنی، انسٹاگرام نہیں چھوڑنا، باقی وہ جو کروانا چاہو ان سے کروا لو، یہ انہوں نے نہیں چھوڑنا. کسی کی زندگی میں ویسے ٹی وی ہوتی ہے، وہ پچھلے دنوں بڑی کوشش کری لوگوں نے کہ کسی طرح سے نعتوں کے لیے ٹی وی کی اجازت مل جائے اور وہ بھی تھی بھی خواتین کہ حضرت نعتوں کے لیے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ. میں نے کہا چلیں آپ کے حساب کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا جو نعتیں پڑھنے والی ہیں جو ہوتی ہیں نا، تو آپ تو نعتیں سننی ہوں گی اور آپ کے جو ہسبینڈ ہوں گے نا وہ پڑھنے والیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ نعتوں کے ساتھ ساتھ پھر اس میں خبریں بھی آ رہی ہوں گی اور ڈرامے بھی آ رہے ہوں گے، تو پھر آپ کے ہسبینڈ کی جو سوچیں ہوں گی نا ان میں سے آپ تو نکل جائیں گی اور وہ ساری کی ساری نیوز کاسٹر جو ہیں وہ ان کے اندر دل و جان میں سما چکی ہوں گی. تو یہ نعتوں کا بہانہ جو ہے نا وہ آپ کو بہت مہنگا پڑ جائے گا. تو اس وجہ سے نعتوں کے لیے ٹی وی کی اجازت لینے کی کوشش نہ کریں. تو کسی کے لیے لیلا جو ہوتی ہے وہ ٹی وی ہوتی ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ خبریں ہوتی ہیں کہ جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا. تو ٹی وی کو گھر سے نکال دیں گے تو ہم تو بالکل ہی جاہل رہ جائیں گے، دا واقف رہ جائیں گے. اور کسی کے لیے کوئی کھیل کود ہوتا ہے، ویسے پاکستانیوں کے لیے کرکٹ ہے لیلا، انڈینز کے لیے بھی کافی حد تک کرکٹ لیلا ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پاکستانیوں کا مقام آپ نہیں پہچانتے کرکٹ کے اندر، اس وجہ سے آپ انڈینز کے اوپر بھی ہاں کر رہے ہیں نہیں. تو یہ جو لیلا ہے نا، اس لیلا نے ہمیں ابھی ایک تحفے میں مندر تو دے دیا ہے ویسے کرکٹ کی محبت میں، اور آگے دیکھیں اور کیا کیا دیتے ہیں. یہ ہماری کرکٹ کی محبت ہے اصل جو رنگ لا رہی ہے. کرکٹ کی محبت نہ ہوتی نا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن اتنی محبت ہے کہ اللہ والوں سے الائنمنٹ کی توفیق نہیں مل رہی، بلکہ ابھی تک ادھر ہی الائن ہوئے ہیں، اتنی شدید ہوتی ہے محبت، اتنی شدید ہوتی ہے اس لیلا کی محبت. تو بات وہی ہے کہ جی وظیفے جھیپ جھیپ کر کے، تسبیحیں پھیر پھیر کر کے نا، یہ محبتیں نہیں نکل رہی ہوتی ہیں ہماری، کیونکہ توبہ نہیں کرنی ہم نے. توبہ کیے بغیر بس میں کسی طریقے سے زیادہ عمرے کر لوں، جنت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اللہ کا دیدار مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، اور تسبیحیں پھیروں ذرا، اور وظیفے پڑھوں ذرا میں، اور ذرا تہجدے پڑھوں میں، بغیر توبہ کیے ہوئے. توبہ نہیں کرنی، بس توبہ نہ کرنی پڑے، بس مجھے بس توبہ نہ کرنی پڑے گا. تو اس کے اوپر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ میں کہیں میں جو سر بسجدہ ہوا کہیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز میں؟ تیرے دل میں تو بت بھرا ہوا ہے، تیرے دل میں تو ان دنیا والوں کی محبت بھری ہوئی ہے، تیرے دل کے اندر تو یہ نجاست بھری ہوئی ہے، گند خانہ ہے تیرا گھر، تیرا دل سنم خانہ ہے، تیرا دل بت کدا ہے، تیرا دل تیرے ان وظیفوں سے، تیرے ان نمازوں سے، تیرے ان تہجدوں سے، تیرے ان روزوں سے، تیرے ان ستہ خیرات سے تجھے کیا ملے گا؟ لیکن دل کی تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے نا، دل کے جتنے ٹکڑے کیے، کچھ ادھر گرے کچھ ادھر گرے، دل کا کیا ہے؟ اس کی وہ تو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے نا، تو دیکھی جائے گی. تو ان نجاستوں سے دل کو پاک کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اوپر سے دھو جتنا بھی ندی کے پانی سے دھونا ہے اپنے آپ کو، پاک صاف ہو جاؤ اوپر سے، تو ایسے اللہ کی محبت نہیں ملتی ہے، توبہ کرنی پڑ جاتی ہے. تو یہ توبہ کیسے کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے. یا اللہ، مولانا روم کا ایک شعر پڑھ کے آج ختم کرے گا، ہے تو فارسی کا، ہمارے حضرت پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. فرمایا، قال را بگزار مرد حال شو، کہ قال کو چھوڑ کر علم حال کے بندے بن جاؤ، قال کو چھوڑ کر علم حال کے بندے بن جاؤ، پیش مرد کامل پامال شو، اپنے آپ کو ایک ولی کامل کے ساتھ پامال کر دو، اپنے آپ کو ایک ولی کامل کے ساتھ پامال کر دو، صد کتاب و صد ورق درنار کن، سو کتابیں اور سو ورق آگ کے اندر جھونک دو، ڈال دو آگ کے اندر، جان و دل را جانب دلدار کن، اور اپنے جان و دل کو اس دلدار کے حوالے کر دو. یہ آسان ترین طریقہ ہے، آسان ترین راستہ ہے. اگر یہ ہم کر لینا تو دنیا جہاں کا اخلاص ہمیں مل جائے گا. لیکن ہم یہی نہیں کرتے، ہم ایک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے تو ہم سب کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر پاتے، سب کے ساتھ خیر خواہی کیسے کر پائیں گے؟ ہم ایک سے سچ نہیں بول پاتے، شیخ سے جھوٹ بول رہے ہیں، جس کو بولا ہے کہ ہاں جی آپ ہی ہمارے شیخ ہیں اور آپ ہی سے ہم پوچھ کے چلیں گے اور آپ ہی بتائیں، رہنمائی فرمائے، اور وقت میں سے جاتا رہتا ہے رہنمائی فرمائے، تو اس ایک کے ساتھ سچ نہیں بول سکتے. آدھی بات بتا رہے ہیں، آدھی بات بول کر رہے ہیں، بات بدل کر کے بتا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، 420 کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو ایک کے ساتھ نہیں سچ بول سکتے، باقیوں کے ساتھ کیسے سچ بولیں گے؟ تو اللہ تعالی نے تو اتنا آسان کر دیا ہے اس راستے کو، اتنا آسان کر دیا ہے. سب کے ساتھ تم مخلص نہیں ہو سکتے، تم ایک سے کام شروع کرو، ایک سے ہو جاؤ گے تو اس کے اندر نا میں ایسی برکت ڈالوں گا، ایسے اس کے اندر پر تمہیں فائدے ہوں گے کہ پھر تمہارے لیے ہر ایک سے مخلص ہونا آسان ہو جائے گا، ہر معاملے میں مخلص ہونا آسان ہو جائے گا. اس سے زیادہ آسان اور کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ شروع کرے کہ اچھا میں اپنے گھر کے تمام افراد سے بھی مخلص ہو جاؤں، پھر میں اپنے دفتر کے تمام افراد سے بھی مخلص ہو جاؤں، میں اپنے باس سے بھی مخلص ہو جاؤں، میں اپنے سبارڈینیٹ سے بھی مخلص ہو جاؤں، میں اپنے پڑوسیوں سے بھی مخلص ہو جاؤں، میں مسجد کے ساتھیوں سے بھی مخلص ہو جاؤں، میں اپنے کالج کے جو طالب علم ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی مخلص ہو جاؤں. اب وہ ہر ایک کے ساتھ لگاؤ، اچھا اس کے ساتھ مخلص کیسے ہونا ہے، اس کے ساتھ کیسے ہونا ہے، کبھی ادھر کچھ مسئلہ. تو کتنا مشکل کام ہے یہ، ان سارے لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹریننگ کو، گراؤنڈ ہمیں مہیا کر دیا، ہمیں طریقہ بتلا دیا، نیٹ پریکٹس کرو صرف ایک کے ساتھ، جانتے ہیں نا سارے کرکٹ کے شائقین، نیٹ پریکٹس کیا 11 کھلاڑیوں کے ساتھ ہوتی ہے، 22 کھلاڑیوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایک کے ساتھ ہوتی ہے. وہ ایک نیٹ پریکٹس بندے کو ایسا بنا دیتی ہے کہ پھر وہ گراؤنڈ کے اندر 22 کھلاڑیوں اور لاکھوں تماشائیوں کے درمیان بہترین پرفارم کر کے آ جاتے ہیں. یہ نیٹ پریکٹس کروانے والا یہ شے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے آسان راستہ. ورنہ اتر جائیں آپ میدان کے اندر اور کھیلے پھر سارے کھلاڑیوں کے ساتھ اور دیکھنے والے بھی لاکھوں لوگ ہوں اور روحانی راستے کے اوپر فرشتے بھی ہوں اور نہ جانے کیا کیا کچھ اس کے اندر ہو، تو اس کے اندر جتنی سہولت ہے جتنا آسانی ہے، اور اس بندے نے بھی پھر اپنی ایک کمٹمنٹ کری ہوئی ہوتی ہے نا آپ کے ساتھ، وہ بھی تو فلی کمیٹڈ ہوتا ہے، اس کی دعائیں اس کی توجہات بھی تو مل رہی ہوتی ہیں نا جب کوئی اپنے آپ کو اس طریقے سے سپرد کرتا ہے. تو علامہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں اپنے بارے میں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے ہو، کہ میں پہلے مولوی تو تھا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے استاد تھے، لیکن فرماتے ہیں میں اس وقت تک مولائے روم نہ بن سکا، یعنی ترک قوم کا مولانا روم میں اس وقت تک نہ بن سکا، تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ جب تک شمس تبریز کی میں نے صحبت اختیار نہیں کری، ان کے اپنے آپ کو حوالے نہ کیا، اس وقت تک میں مولانا روم نہیں بن سکا. تو اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں نا اور خیر کی صورت میں بننا چاہتے ہیں، ورنہ ڈگری لینا کون سا مشکل کام ہے، ڈگری لینے کے لیے آپ کسی آف لائن مدرسے کو جوائن کر لیں یا کسی آن لائن مدرسے کو جوائن کر لیں، ڈگری مل جائے گی آخر میں، لیکن اس ڈگری کے بعد آپ خیر کا سبب بننے کے بجائے فساد کا سبب بنیں گے، آپ شر پھیلانے کا سبب بنیں گے. ہاں دین کی شکل میں شر پھیلانے کا سبب بنیں گے، زیادہ سے زیادہ اتنا فرق ہو جائے گا، ورنہ آپ دنیا کی شکل میں شر پھیلا رہے تھے پہلے، اب دین کی شکل میں شر پھیلائیں گے. تو اگر خیر پھیلانے والے بننا ہے نا، تو اس کے لیے تو جو ہمارے اکابرین کا راستہ ہے اسی راستے کو اختیار کریں گے، تب خیر پھیلانے والے بنیں گے، ورنہ خیر پھیلانے والے نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو اس پہلے یا جس بھائی کلمات پڑھائے گا، اپنے دل میں تمام غلطیوں کو تاہیوں سے، چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، چاہے عمل کی ہوں چاہے سوچ کی ہوں فکر کی ہوں، جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں، ان سب سے توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیچھے پیچھے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات پڑھنے سے توبہ طائب ہو چکے ہیں انشاءاللہ. جو معاملات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجیے. یہ کل 6 معاملات ہیں. پہلا، روزانہ صبح اور شام استغفار کی 200 مرتبہ تسبیح کرنا، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دوسرا، صبح اور شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارا ہو تو اچھا ہے ورنہ آدھا ہی کر لیں. چوتھا وقوف قلبی، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. اور پانچواں مراقبہ، یعنی اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس نیت کے ساتھ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اور اپنے دل پر فوکس کر کے اللہ اللہ کی اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہ مراقبہ کہلائے گا. تو شروع میں 15-20 منٹ سے ابتدا کرنی چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا چاہیے. لیکن اس پانچویں معمول کے بعد جو چھٹا معمول ہے جس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں، تو اس رابطے کے ساتھ مراقبہ کرنا چاہیے، یعنی پوچھ کر کے کہ مجھے کتنا مراقبہ کرنا ہے کتنا نہیں کرنا چاہیے. یہ سب رابطہ شیخ میں آتا ہے کہ چھٹا معمول ہے رابطہ شیخ کہ جن کے ساتھ اسلامی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ پوچھ کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنا. دین سیکھنا بھی یہی کہلاتا ہے، اور دنیاوی معاملات کے اندر دینی گائیڈنس لیتے رہنا وہ بھی یہی کہلاتا ہے رابطہ شیخ. تو یہ کل چھ معمولات ہیں، ان چھ معمولات کے اوپر پابندی کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور نیکی کرنا آسان ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے نسبت کو پانا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے کریم، آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ایمان کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما. اے اللہ، نسبت کے بعد نسبت سے محروم کر دیے جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ، علم کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما. اے اللہ، نیکوں کا ساتھ نہ جانے کے بعد اے اللہ بروں سے دوستی لگا لینے سے حفاظت فرما. اے اللہ، بروں کی دوستی سے حفاظت فرما. اے اللہ، جن کے ساتھ محبتیں لگائی ہوئی ہیں، اے اللہ، جو بھی آپ کے غیر ہیں، آپ کے راستے سے روکنے والے ہیں، اے اللہ، ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہیں، اے اللہ، ان کی دوستی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ، اس عظیم مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ، ہم نیک بننا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ، اس عقل کی غلطی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جتنی بھی غیر کی محبتیں پاری ہوئی ہیں، اے اللہ، تمام محبتوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، انقطاع عن المخلوق عطا فرما. اے اللہ، آپ کے ساتھ وصل نصیب فرما. اے اللہ، اپنا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ، اپنے ساتھ لقاء نصیب فرما. اے اللہ، آپ سے ملاقات کا شوق نصیب فرما. اے اللہ، اپنی ذات میں فنا نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں فنا کامل نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما. اے اللہ، اپنے دوستوں میں شامل فرما. اے اللہ، ولایت کبریٰ کے درجات عطا فرما. اے اللہ، نسبت کاملہ عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے حقیقی دوستوں میں شامل فرما. اے اللہ، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا. اے اللہ، ہمارے قلب کو قلب
اے اللہ قلب مطمئنہ بنا، اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما، اے اللہ ہمیں وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مختصر سی عمر لے کر آئے ہیں، اے اللہ نہ جانے کتنی رہ گئی ہے، اے اللہ کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، اے اللہ وقت کو مزید ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے وقت کو مزید ضائع ہونے سے بچا، اے اللہ مزید وقت ضائع کرنے سے، اے اللہ اپنی عمر فضولیات کے اندر خرچ کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے لمحے لمحے کو قیمتی بنا، اے اللہ ہمیں مقصد کی، اے اللہ ہمیں مقصد کی یکسوئی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں یکسوئی کے ساتھ آپ کی محبت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سچائی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ظاہر اور باطن کی اے اللہ خوبصورتی نصیب فرما، اے اللہ بہترین اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھر بار کی کاروبار کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ اس دور کے اندر اس وقت میں اے اللہ ان کی تعداد یقیناً پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے، اے اللہ تمام پریشانوں کی دستگیری فرما، اے اللہ جتنے لوگ بھی جس حال میں بھی پریشان ہیں، جس وجہ سے بھی پریشان ہیں، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہمارے اپنے گناہوں نے پریشان کیا ہے، اے اللہ آپ سے نظر ہٹانے نے پریشان کیا ہے، اے اللہ مخلوق پر نظر جمانے نے پریشان کیا ہے، اے اللہ اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی، اے اللہ دنیا کے وسائل میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی، اے اللہ یہ یقیناً ہمارے اپنے نفس کا فساد ہے، اے اللہ یہ یقیناً ہمارے اپنے انسانوں کے پھیلائے ہوئے فساد ہیں کہ جس کی وجہ سے اے اللہ دنیا جہاں کے اندر فساد نظر آتا ہے، اے اللہ ہم دنیا کے فساد کو تو دور نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے فساد کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی جان کے فساد کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ کے جو نیک بندے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ ہمراہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک طرف ہو جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم دو کشتیوں میں سوار ہیں، ہم آخرت کی کشتی میں بھی اپنا پیر رکھنا چاہتے ہیں اور دنیا کی کشتی سے اپنا پیر نکالنا بھی نہیں چاہتے، اے اللہ ایسا جو شخص ہو اے اللہ وہ ڈوبے گا نہیں تو اور کیا ہوگا، اے اللہ وہ تو منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، اے اللہ ہمیں آخرت والوں کی کشتی میں پورا پورا سوار ہو جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ادخلوا فی السلم کافہ کا جو آپ کا حکم ہے اے اللہ اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سچائی والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے بہت دھوکے دے دیے، اے اللہ اب اس دھوکہ دہی کے گناہ سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم کس کس کو دھوکہ دیں گے، اے اللہ ہم آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اے اللہ ہم اللہ والوں کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اے اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں مخلوق سے انقطاع عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس کی جو محبت ہمارے اندر رچی ہوئی ہے اے اللہ بسی ہوئی ہے اے اللہ اس محبت کو بھی نکال دیجئے، اے اللہ خالصتاً اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اے اللہ اگر اس میں کچھ خیر تھی تو آپ کی وجہ سے تھی، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے تھی، اور اے اللہ جو بھی اس میں شر تھا وہ ہماری وجہ سے تھا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دیجئے، اے اللہ اس کے شر کو اس میں سے نکال دیجئے، اے اللہ ہماری غلطیوں پر کوتاہیوں پر ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ یہ جو آپ کی نسبت کے ساتھ محفلیں تھیں اے اللہ یہ آپ کی کتنی بڑی ہمارے اوپر نعمت تھیں، اے اللہ اس نعمت کے بغیر ہم نے اتنا لمبا عرصہ گزارا، اے اللہ کاش کے ہمارے دل میں اس کی قدر پیدا ہوئی ہو، اے اللہ کاش کے اس کے نہ ہونے کو ہم نے محسوس کیا ہو، اور اے اللہ پھر جو آپ ہمیں نعمت عطا فرما رہے ہیں جس شکل میں بھی اے اللہ اگرچہ کہ کم شکل میں ابھی ہے لیکن اے اللہ اب ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کو محض کھیل کود کا سامان اور ایک آؤٹنگ کا ذریعہ بنانے کی بجائے اے اللہ اپنے اصلاح کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان نعمتوں کو ہم سے دور نہ فرمائیے. اے اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دین کا علم عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس علم کے اوپر اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ عمل میں اخلاص عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ایک دوست یہاں رہتے ہیں خرم صاحب, اے اللہ ان کی طبیعت کی ناسازی کا پتہ لگا. اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں یہاں یا ہمارے ملکوں کے اندر, اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی کسی بھی وبا کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے, اے اللہ ان کے عزیز و اقارب کو اے اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی کمی کو ان کے لیے پورا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے دست راست بن جائیے. اے اللہ ان کے مددگار بن جائیے. اے اللہ ان کی دنیاوی اور دینی راستوں کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ جو اولادیں اپنے والدین سے محروم ہو گئیں, اے اللہ خصوصاً باپ سے محروم ہو گئیں, اے اللہ ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرما دیجئے. اے اللہ ان سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
نماز کے لیے صفحے بنا لیجیے.